الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ اگلے باب کی طرف بڑھا جائے، میں پچھلے باب کے چند مزید نتائج کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک بات تو میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں قرآن مجید کا یہی حصہ ہے جس کو اسلامی انقلاب کی جدوجہد کا ماخذ سمجھ کر یہ خیال کیا گیا کہ اب بھی اگر کوئی شخص اسی طریقے سے اٹھے گا تو یہی نتائج نکل آئیں گے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جس کا تعلق اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ تھا، اور اس قانون کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اسی قانون کو غلط سمجھنے کی وجہ سے موجودہ زمانے میں ایک پورا گروہ پیدا ہوا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر پیدا ہوا ہے، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اس زمانے کے مشرکین اور کفار کا قتل عام کر دے. اسامہ بن لادن صاحب کے دین کے ساتھ مخلصانہ جذبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو اپنا فتویٰ جاری کیا تھا 1998 میں، القاعدہ کا خوست میں اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، وہ اعلامیہ آپ کو میسر آ سکتا ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہی آیات ہیں جن کا خلاصہ میں نے پیچھے بیان کیا ہے نا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 مہینے کی مہلت کے بعد قتل عام شروع کر دیا جائے گا. یہی آیات ہیں، انہی آیات کو بنیاد بنا کے انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ یہ تمہاری ڈیوٹی اور تمہارا فرض ہے، اور اب ہم کو یہ کام کفار اور مشرکین کے خلاف کرنا ہے. کفار اور مشرکین کے خلاف یہ کام مسلمانوں کو کرنا ہے، یہی میسج اور یہی پیغام ہے جو اس وقت مغربی دنیا کو دیا جا رہا ہے. میں نے شاید یہاں ذکر کیا تھا کہ ابھی لوئی برنٹ کی مشہور کتاب آئی ہے دی کرائسس آف اسلام، اس میں اس نے باقاعدہ تجزیہ کر کے یہ بتایا ہے کہ مسلمان ہمارے خلاف جنگ کی تیاری کرنے، اور جب ان کے پاس طاقت ہوگی تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مٹا دیں گے دنیا کے اندر لوگوں کو. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے معاملہ کرنا ہے. اچھا، پھر اسی سے ہجرت اور تکفیر کے نام سے بعض تحریکیں اٹھیں. حزب التحریر بالکل اسی اصول پر قائم ہوئی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ وہ اس زمین کا اقتدار ہمیں دے گا، لہذا ہم اس کے حصول کی جدوجہد کریں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو سورہ نور کی آیات ہے، یہ اصل میں وہ وعدہ ہے جو بین ہی پورا ہو چکا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی تھا. یہ وعدہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا، رسول اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ بالکل حرف بحرف ایک پیشینگوئی تھی جو پوری ہو گئی. اللہ نے وعدہ کیا اور ان کو اس سرزمین کا اقتدار دے دیا. اسی وعدے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض پیشینگوئیاں کی کہ آہستہ آہستہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے اللہ کے اس وعدے کے، وہ پیشینگوئیاں بھی حرف بحرف پوری ہو گئی حضور کے بعد، پوری ہو گئی، ہر لحاظ سے پوری ہو گئی. لیکن بہت سے لوگ ان پیشینگوئیوں کو بھی وہاں تک نہیں سمجھتے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی ان کو پورا ہونا ہے، لہذا اس سے امام مہدی اور آخری زمانے میں غلبہ حق کے بے شمار تصورات پیدا ہو گئے. یعنی یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، معمولی مسئلہ نہیں، اس کے بطن سے بہت کچھ نمودار ہوا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ کی اسکیم اس کے بالکل مختلف جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسکیم آپ آگے دیکھیں گے، وہ بالکل مختلف طریقے سے کام کر رہی ہے، اور مسلمان اس وقت ایک خاص نوعیت کی سزا سے دوچار ہے. صورتحال یہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بس کچھ لوگوں کو جہاد کا جذبہ پیدا کر کے میدان میں لائیے، اس کے بعد میدان ہمارے ہاتھوں میں. بڑے بڑے اچھے لیڈر اور رہنما انہی آیات کی بنیاد پر یہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے وہ نتیجہ اس وقت نکلا تھا وہی نتیجہ اب بھی نکلا ہے. اچھا، اب اس کے جو نتائج ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس وقت کوئی آدمی بیٹھتا بھی، میں ایک بڑے مذہبی لیڈر کی گفتگو سن رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فلاں موقع فتح عطا فرمائی. میرا جی چاہ کے میں پوچھوں ان کا ایمان کا جذبہ کافی، ایمانی جذبہ اگر آپ کے اندر ہے تو بس مسئلہ ختم ہو گیا. ایمانی جذبہ ٹیپو سلطان میں نہیں تھا، میں بھی سوڈانی میں نہیں تھا، ادریسی میں نہیں تھا، سنوسی میں نہیں تھا، انور پاشا میں نہیں تھا، امام شامل میں نہیں تھا، سید احمد شہید اور ان کے ساتھیوں میں نہیں تھا، طالبان میں نہیں تھا. یعنی شکست پر شکست ہو رہی ہے. تو میں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا کہ فتح دشمنوں کے خلاف تو ہو سکتی ہے، خدا کے خلاف لڑنے سے نہیں ہو سکتی. اس کے قانون کی خلاف ورزی کر کے جب آپ مسلمانوں کو اس جنگ میں جھونکیں گے تو اس کا نتیجہ ہی نکلے گا. تو انہی آیات سے جن کا صحیح موقع واضح کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، یہ ساری جتنی بھی جدوجہد ہے وہ نکل گئی. تو اس وجہ سے اس پر بحث کر لیجیے، گفتگو کر لیجیے. لیکن یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے پڑھ لیا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، اس کے منفی نتائج یہ نکلے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس میں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں. اب بھی جو لوگ خود کچھ حملے کر رہے ہیں تو بڑے مخلص لوگ ہیں. جن لوگوں نے طالبان کا ساتھ دیا ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے. سید احمد شہید کا جو آخری دن کا مارکہ ہے، کبھی آپ اس کو دیکھیے کس طرح ڈسپرٹ ہو کے انہوں نے جان دی اپنی. تو یہ بڑی ہی المناک صورتحال ہے. اور اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ محرک یہ آیات. ان آیات کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں یہ ساری تحریکیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں اور مسلسل یہ عمل جاری ہے. ایک یہ، اچھا یہ تو ہوا منفی پہلو. مثبت پہلو سے اصل میں یہی وہ واقعہ تھا جو تاریخ انسانی میں ہوا تھا اور جس میں خدا کا ہاتھ، زندہ ہاتھ سامنے آ گیا تھا. یہ رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی اتنی بڑی دلیل تھی. یعنی ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو انسانی سطح پر کبھی یہ ہوا ہے کہ اس کے ایک ایک مرحلے کو خدا نے پہلے بتایا. میں نے آپ کو سورہ نصر دکھائی ہے، مرحلے کو بتایا. اس کے اندر سورہ توبہ کا ہم تجزیہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو کیا ہوا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا 7 ہجری میں کہ یہ ہوگا. اس کے بعد تصور نہیں تھا اس وقت، اور ٹھیک اس کے مطابق سارے معاملات ہوئے. یعنی قریش سمٹنے شروع ہو گئے، انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، مکہ فتح ہو گیا. اس کے بعد حج اکبر کا موقع آیا. اس حج اکبر کے موقع پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی طرح مسلمانوں کو اعلان کرنے کا موقع ملا، اور پھر ساری کی ساری قریش کی طاقت ٹوٹ گئی اس کے نتیجے میں. اور قتل عام کا حکم دیا گیا تو اللہ نے خیر ان کی بڑی اکثریت کو توفیق دی کہ وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو بڑے پیمانے کے اوپر ارتداد ہوا. پھر سیدنا ابو بکر نے یہی سزا ان کے اوپر نافذ کی، وہ بھی سزا تھی جو نافذ کی گئی. تو میں آپ کو یہ توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ طالب علمانہ طریقے سے اس کو سمجھ لیجئے، اچھی طرح بحث کر لیجئے اس معاملے کے اور ان آیات کے غلط فہم کے بڑے برے اثرات ہو رہے ہیں. اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ ہمارے جو پہلی 3 صدیوں تک کے سلف صالحین ہیں اور ہمارے جلیل القدر علماء ہیں، وہ غلط نہیں سمجھے تھے، ٹھیک سمجھے. وہ بڑی وضاحت سے اس کو بیان کرتے ہیں. البتہ اس سائنٹیفک طریقے سے چونکہ انہوں نے بیان نہیں کیا اس معاملے کو، ایک فقہی انداز میں بیان کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے موجودہ زمانے کے لوگ اس کو نہیں، اور موجودہ زمانے میں جو لوگ اٹھے ہیں وہ بدقسمتی سے ہمارے علوم سے واقف بھی نہیں. یعنی وہ ذہین لوگ ہیں، ان کے اندر بات کرنے کی بھی صلاحیت ہے، انہوں نے اردو کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو وہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد ہمارے قدیم اسباب کے علم پر گہری نظر نہ رکھنے کی وجہ سے انہی آیات سے پورا کا پورا نظام برآمد کر لیا. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. یعنی حقیقت میں میں نے ایک بڑی جلیل القدر شخصیت کے حوالے سے کئی برس پہلے یہ تبصرہ کیا تھا، ان کا میں نام اس وقت لینا پسند نہیں کروں گا، کہ غلام احمد صاحب قادیانی کے اور ان میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے کہا نبوت ختم نہیں ہوئی. غلام احمد قادیانی صاحب نے کہا نبوت ختم نہیں ہوئی، یہ لوگ کہتے ہیں رسالت ختم نہیں ہوئی. عملاً کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ رسولوں کے معاملے میں جو اللہ کا قانون تھا ہم اس کو روبہ عمل کریں گے، اور جب روبہ عمل کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج نکلیں. اور اس قدر خطرناک نتائج نکل رہے ہیں کہ اس وقت پوری مسلمان امت کو یرغمال بنا دیا گیا. ظاہر ہے کہ جتنے واقعات ہوتے چلے جائیں گے اس طرح کے، تو اس کے نتیجے میں نتیجہ تو کچھ نہیں نکلنا. لکھ لیجئے میری یہ بات، طالبان کا جب حادثہ ہوا ہے تو یہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ میں نے اس وقت سوالات کے جوابات دیتے ہوئے جب شروع ہوا حملے کا آغاز ہوا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میری طرف سے لکھ لیجئے کہ بدترین شکست ہو جائے گی. تو ایک صاحب نے جمعے کی نشست میں مجھ سے پوچھا کہ آپ کو الہام ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے. الہام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس میں واضح ہے بالکل کہ یہی ہونا ہے، اس میں دو رائے نہیں. اور پھر میں نے سمجھانے کی کوشش کی لوگوں کو، یہ ہو گیا ہمارے ایمانی جذبے کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کرے. بالکل واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ صورتیں 3 ہوتی ہیں. جس شخص، آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ آپ کا دشمن آپ کے مقابلے میں کھڑا ہے، دشمن کی اور آپ کی طاقت اس طرح کی ہے کہ آپ کو فتح کا یقین ہے. اگر آپ لڑ جائیں، فتح کا یقین ہے، مجھے بتائیے کہ جو آدمی اس موقع پر لڑے گا اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. میں بھی ہوں گا لڑ جاؤں گا. دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ فتح و شکست دونوں کا برابر امکان ہے. یہ موقع ہے جس میں ایمانی جذبے پر بھروسہ کر کے لڑ جانا چاہیے, اس لیے کہ اللہ مدد کرے گا. شکست یقینی ہے. جو لیڈر اس موقع کے اوپر لوگوں کو لڑاتا ہے وہ خودکشی کا مجرم قرار پائے. انبیاء علیہ السلام نے بالکل یہی طریقہ استعمال, اس طرح کے موقع پر اپنی قوم کو بچاتے ہیں. خالد بن ولید کا سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاص موقع پر وہ اپنے لشکر کو نکال کر لے آئے. اس وقت کی لیڈرشپ کی ذمہ داری یہ ہے, کیونکہ شکست یقینی. پچھلے 200 سال سے یقینی شکست سے دوچار ہیں ہر مارکے میں. تو یہ ضروری ہے کہ اس موقع کے اوپر مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی. تو یہ میں نے چند چیزوں کی طرف توجہ آپ کو دلائی, کیونکہ یہ معاملہ ایسے نہ سمجھیے کہ آپ ایک اکنامک سی چیز پڑھ رہے ہیں. اس معاملے کی غلطی کے یہ اثرات ہیں. جو اس وقت کے ہمارے قدیم علماء ہیں وہ علمی لحاظ سے کیونکہ متاخرین کے علم کے وارث ہیں, چند فقہی چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں, قرآن مجید اور اس کے علوم پر ان کی اس طرح کی نظر نہیں ہے, تو وہ غلطی پر متنبہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں, یعنی واضح نہیں کر سکتے غلطی کہاں ہو رہی ہے. تو اس صورتحال کا ادراک بھی کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ لوگوں پر اس حقیقت کو واضح کرنے کی صحیح کریں. اس تمجید کے بعد اب ہم اگلے باب کو شروع کر رہے ہیں.
آیت کے بارے میں حضور کی آپ نے رپورٹ کی ہے, اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ کیونکہ اس کے الفاظ میں نہیں ہے, جو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی اور صحابہ کے نصاب نہیں بھی نہیں ہے, اور قرآن حکیم کی جو رہنمائی ہے وہ ابدی ہے, اس سے ہر زمانے کے اندر ہدایت حاصل کی جائے گی. تو اب اس وقت کے جو موجودہ مسلمان ہیں وہ اپنے لیے کیا تعلق, کیا رہنمائی حاصل کرے؟
پہلی بات تو یہ کہ اس کے الفاظ بالکل عمومی نہیں ہیں. اس میں منکم کہا گیا ہے, اس کے مخاطب رسول اللہ کے ساتھی. قرآن مجید میں جو اولین مخاطب ہے وہ نظر انداز کیسے ہوگا؟ ایسا بھی نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, ان مخاطبین کو کہا گیا, تم میں سے جو لوگ. تو اس وجہ سے عمومی بالکل نہیں ہے. قرآن مجید میں کوئی چیز بھی عمومی نہیں ہے. اس کے مخاطبین یا مشرکین ہوں گے, یا اہل کتاب ہوں گے, یا منافقین ہوں گے, یا سچے اہل ایمان ہوں گے, یا خدا کا پیغمبر ہوگا. تو اس وجہ سے یہ بات نہیں ہے. قدیم ہمارے جو علماء ہیں وہ بالکل سمجھتے ہیں اس بات کو کیا نوعیت ہے, اور آپ اس میں نکال کے پڑھیے قدیم تفسیریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ وعدہ حرف برف پورا ہوگا. کبھی اس کی تعمیم نہیں کرتے. قرآن مجید میں ہمارے لیے اس کی کیا ریلیونس ہے؟ یہ اصل میں پیغمبر کی طرف سے ضرورت کے ظہور کی تاریخ ہے. اس سے ہمیں خدا کی حجت دوسروں پر پوری کرنی ہے. یہی تو دعوت کی بنیاد تھی جس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنی تھی اسی روشنی میں, اور بتانا تھا کہ دیکھیے یہ عظیم الشان واقعہ ہوا, اور یہ عظیم الشان واقعہ آخری دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خدا کا رسول تھا جو زمین کے اوپر آیا. تو یہی تو بنوانا تھا. تو اس کی ریلیونس ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کو ہم حضور کی نبوت اور رسالت کی دلیل بنا کے پیش کریں, اور دنیا بھر کو جھنجھوڑیں اور بتائیں کہ دیکھو خدا کی وہ دینونت جو قیامت میں برپا ہونی تھی وہ کس طرح برپا کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھائی. تو میں نے اسی لیے کہا کہ نہ ہم اس سے مثبت فائدہ اٹھا سکے, اور وہ تو کیا اٹھاتے, منفی لحاظ سے بھی اس مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں, یعنی میں کبھی کبھی جب اس حصے کو پڑھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, یہ وہی تو نہیں ہو گیا کہ اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے, اور مخلص لوگ ہیں. یعنی میں ان سب لوگوں کو, سب کی تحریریں میں نے دیکھی ہیں, انہی آیات کی غلط تعبیر میں پھنسے ہوئے بنیادی طور. تو ضروریت ابراہیم کی دعوت. جی
ابھی تک ہم نے جتنی بھی بات کی ہے اس محفل میں دو روز میں, اس کے لیے ثابت ہوا کہ جو ہم لوگ ہیں پیچھے کے رہنے والے, ان کی کم فہمی یا سیرت کے متعلق جو دلائل دیے گئے ہیں کتابوں میں اور جو لوگوں نے بتایا, ان کی کم فہمی ظاہر ہوئی. قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ملا ہے, اور عربی زبان میں پہلے آرام موجود ہے اس وقت بھی, اور چوروں سال سے موجود ہے, ان کی بھی اپنی دلائل ہوتی ہیں, ان کی بھی وہ دلائل ہوں گے, وہ دو زبان سے واقف ہے اور امن کی بھی ضرورت ہے اور پھیلنے بھی موجود ہے. تو ہمیں پورے جگہ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہندو لوگ ہیں وہ تو ایسے لوگ ہیں تجمہ تفصیل دیکھیں, اور ایک ایسے لوگ ہیں جن پر یہ سب کچھ گزرا ہے, وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں.
میں تو عرض کیا آپ سے کہ ہمارے جو جلیل القدر علماء تھے وہ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے, انہوں نے بیان کیا اس بات. آپ زمخشری کو دیکھیے, آپ صبری کو دیکھیے, آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سائنٹیفک انداز سے نہیں ملیں گی, مل جائیں گی تمام. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اجنبی چیز ہے. واقف سے بڑی اچھی بات. ذریت ابراہیم کی دعوت. اب جناب یہ وہ باب ہے کہ جس کو ذرا بہت آپ کو توجہ کے ساتھ سمجھنا پڑے گا, کیونکہ یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے قرآن مجید کا, جس کو آپ جب سمجھ لیں گے تو بس سمجھ لیں گے, لیکن نہیں سمجھیں گے تو بڑے مسائل کی بنیاد آئی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یعنی جب انہوں نے لوگوں کو یہ دعوت دینے کا فیصلہ کیا کہ لوگوں ایک دن تم کو میرے حضور میں پیش ہونا ہے اور وہاں میرے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے, یہ ہے دین کی بنیادی دعوت. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پہلا کام یہ کیا, دوسرے دلائل دیے, عقلی دلائل دیے, انفسی دیے, لیکن جب انسانوں نے نہیں مانا تو انہوں نے وہ قیامت رسولوں کے ذریعے سے برپا کر کے دکھائی. یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ مرحلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک ایسے ہی جائے گا. اس کے بعد قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اقدام کیا. پہلے یہ جو قیامت برپا ہوتی تھی, آج پر ہوئی, سمود پر ہوئی, قوم صالح پر ہوئی, قوم شعیب پر ہوئی, قوم لوط پر ہوئی, یہ اصل میں ایک محدود چھوٹے سے خطے میں برپا ہوتی تھی اور دوسروں کے لیے ایک علامت بن جاتی. اب دنیا جیسے جیسے عالمی ایک گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم یا ذریت ابراہیم کا اس مقصد کے لیے انتخاب کیا. یہ بالکل ویسے ہی انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے وہ اپنے پیغمبروں کا انتخاب کرتا, یعنی ایک پوری کی پوری نسل اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کر لیا. یہ آپ جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی, وہ انی فضلت تم علی العالمین, یعنی میں نے تمہیں پورے جہانوں میں فضیلت دے کے خاص منصب کے لیے منتخب کیا تھا. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ولقد اخترناهم یا انا اخترناهم غالباً اس طرح علی علم علی العالمین, یعنی ساری دنیا میں نے تمہارا انتخاب جو سوچ سمجھ کے کیا ہے, علی علم کیا ہے. تو سیدنا ابراہیم کی ذریت کو بھی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے منصب کے لیے منتخب کیا. وہ جو منصب ہے اب ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں, وہ کیا چیز ہے, اور یہ بڑی دلچسپ بحث ہے. اس میں آپ کو میں تاریخ کی بعض ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے معاملات کرتے رہے ہیں. ذریت ابراہیم کی دعوت. ذریت ابراہیم یعنی ابراہیم کی اولاد, ذریت عربی میں اولاد کو کہتے ہیں, ابراہیم کی اولاد, ان کی بھی ایک مخصوص دعوت ہے جس طرح پیغمبروں کی. ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس جدوجہد کا حق ہے. اب یہ دیکھیے یہ کون ہے مخاطب, آگے واضح ہو جائے گا. وَاجْتَبَاكُمْ یعنی اللہ نے تم کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیا, تمہارا اجتباع کیا ہے, تمہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی, یعنی کوئی ایسی مشقت نہیں ہے جس میں تم کو ڈال دیا گیا ہے, بلکہ ایک واضح جگہ پر کھڑا کر کے تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اب دیکھیے واضح ہو گیا کون مخاطب ہے, ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ تمہارے لیے سنتر ہے, یعنی سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے جس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ تمہارے لیے پسند فرمایا ہے, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اس سے پہلے بھی اور اس آخری بعثت کے دور میں بھی. اس سے گویا اٹھا دیا ہے کہ ساری ذریت ابراہیم کا یہ منصب جو بیان ہو رہا ہے, اس لیے منتخب کیا ہے کہ رسول تم پر گواہی دے اور دنیا کے باقی لوگوں پر تم اس دین کی گواہی دینے والے بنو. یعنی اب گویا ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے, ظاہر ہے کہ یہاں چونکہ دوسری شاخ تیرے بحث ہے بنی اسماعیل, تو ان کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو وہی منصب دے دیا گیا ہے جو رسولوں کو شہادت کا منصب دیا گیا ہے, رسول تمہارے لیے شاہد ہے, تم باقی دنیا کے لیے شاہد, عالمی شہادت تمہیں برپا کرنی ہے. یہ گویا بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے ذریت ابراہیم کا تقرر ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کیسے آگے بات بڑھتی ہے. یہ دعوت یعنی یہ جو دعوت ہے جو ذریت ابراہیم کو ابراہیم کی نسل کو دینی ہے, وہی شہادت الناس ہے جس کا ذکر اس سے پہلے پیغمبر کی دعوت میں ہوا ہے. ایک ہی چیز ہے. اور قرآن نے یہاں بالکل برابر رکھ کے بتا دیا کہ جیسے رسول نے تم پر گواہی دی ہے ویسے ہی تم دو گے دنیا کے اوپر. سورہ حج کی اس آیت میں قرآن نے بتایا ہے کہ ذریت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کے لیے اسی طرح منتخب کیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کا حکم دیا جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض ذلیل القدر ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے. اگر کوئی شبہ رہ گیا تو سورہ آل عمران کی آیت پڑھیے. چنانچہ فرمایا ہے, اب دیکھیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے, ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آلِ ابراہیم و آلِ عمران علی العالمین. اللہ نے آدم اور نوح کو بالکل پیغمبروں کو برابر رکھ دی. اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کی ذریت کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا. یعنی اگر کوئی شبہ ہے تو دور کر لیجئے. یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ سیدنا آدم اور سیدنا نوح جس طرح پیغمبری کے منصب پر فائز دیے گئے ہیں, اسی طرح ابراہیم کی آل, آل عمران کون ہے, حضرت موسیٰ, وہ دوسری ہے نا, وہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے سب کے سب. تو تم کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا. اب کس منصب کے لیے منتخب فرمایا؟ شہادت. شہادت کی تشریح میں کر چکا ہوں وہ کیا ہوتی ہے. یعنی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرد یا کسی گروہ کو اللہ تعالیٰ اپنی جزا و سزا کا دنیا میں نمونہ بنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو جزا و سزا ہونی ہے اس کو دیکھ لو. پیغمبر کی دعوت کے زیر عنوان ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ درش شہادت در حقیقت دنیا میں خدا کی دینونت کا ظہور ہے, یعنی خدا کی جزا و سزا اس سے ظاہر ہوتی ہے. اس کی جو تاریخ قرآن مجید اور دوسرے الہامی صحیفوں میں بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا پہلا ظہور سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت میں ہوا. قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے, بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلی مرتبہ یہ قیامت صغرا برپا ہوئی ہے یہ سیدنا نوح کی دعوت سے ہوئی. عظیم طوفان آیا اور اس نے بالکل تباہ کر دی ہر چیز, اور کشتی کے اندر جو لوگ تھے وہ بچا لیے گئے. پہلی مرتبہ اس کا ظہور ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام قوموں میں وقتاً فوقتاً اپنے رسول اسی دینونت کے ظہور کے لیے بھیجے, یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم کی بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب یہ منصب ان کی ذریت کو بھی بحثیت جماعت عطا ہوگا اور ان کے ذریعے سے دین کی حجت سارے عالم پر قائم کی جائے گی. یعنی اب نبوت اور رسالت کا ایک ضمنی منصب بنا کر پوری کی پوری ذریت ابراہیم کو یہی منصب دے دیا. کبھی توجہ نہیں ہوگی آل عمران کی آیت کی طرف, اس میں ان کے منصب پر تقرر کا باقاعدہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن اور بائبل دونوں میں اس عالمی دینونت کی سرگزشت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اس منصب پہ فائز کیا اور پھر ان کی کیا تعریف ہے, یہ قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے, بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے. قرآن نے تینوں زیتون, تور سینین اور مکہ کے شہر امین کی قسم میں اسی کا حوالہ دیا ہے. آپ نے کبھی پڑھی ہوگی سورہ تین, بڑی چھوٹی سورہ ہے, وہ تین و زیتون و تور سینین, یعنی تین گواہی دیتا ہے اور زیتون گواہی دیتا ہے اور تور سینا گواہی دیتا ہے اور یہ شہر امین گواہی دیتا ہے. قرآن نے تینوں زیتون, تور سینین اور مکہ کے شہر امین کی قسم میں اسی کا حوالہ دیا ہے. اب یہ سمجھیے کہ یہ کیا ہے. زیتون وہ پہاڑ ہے جہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منکرین پر قیامت تک کے لیے عذاب کا فیصلہ سنایا گیا. یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی انی متوفی کا ورافیوں کا علیہ وجائل الذی, یہ اسی زیتون کے پہاڑ کے اوپر آخری نشست میں اس کی تفصیل انجیل میں بیان ہوئی ہے. وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس زیتون پہاڑ پر چلے گئے تھے, یہیں انہوں نے رات بسر کی, یہیں سے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا. یہ زیتون پہاڑ کا نام یہی کوہ زیتون. تو زیتون وہ پہاڑ ہے جہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منکرین پر قیامت تک کے لیے عذاب کا فیصلہ سنایا گیا اور بنی اسرائیل میں سے ان کے ماننے والوں کی ایک نئی امت نصارہ کی پیدا ہوئی. یعنی نصارہ یا مسیحی امت جو ہے یہ اس کے بعد ہی قائم ہوئی, اسی زیتون پہاڑ کے آخری واقعے کے نتیجے میں. وہی ہواری ہیں ان کے جن کو انہوں نے حکم دیا کہ اب تم دنیا میں میرا پیغام لے کے جاؤ. تین کیا ہے؟ یہ کبھی آپ بائبل کو پڑھیں تو زیتون پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اس کا نام ہے تین. اس گاؤں کا سیدنا مسیح علیہ السلام جب اپنے وطن ناصرہ سے یروشلم میں اتمام حجت کے لیے آئے ہیں تو یہاں قیام کیا تھا انہوں نے. بائبل ہم کو بتاتی ہے کہ اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ ایک چھوٹا گدے کا بچہ لاؤ, تو لوگوں نے کہا میں اس پہ چڑھ کے جاؤں گا, تو انہوں نے کہا کہاں, تو انہوں نے کہا فلاں جگہ سے لاؤ, میں تین کے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اس کی بڑی غیر معمولی ہے, یعنی پہاڑ ہے پورا زیتون کا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تین کے نام سے، تین اسی پر واقع ایک گاؤں ہے، اس کا ذکر انجیل میں بیت فگے کے نام سے ہوا ہے. ابھی آپ انجیل نکالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بیت فگے، اس میں فگے، دراصل فگے جو ہے یہ کیا ہے، یہ فگ ہے، یعنی قدیم عبرانی میں فگے ہے، آپ کی انگریزی میں فگ ہے، جسے عربی زبان میں تین کہتے ہیں، انجیر. یعنی وہ چونکہ اس پہاڑ کے اوپر انجیر اور زیتون کے بہت درخت ہیں تو اس وجہ نام یہی پڑ گیا ہو اس کا. لوکا میں ہے، لوکا کی انجیل میں ہے کہ مسیح علیہ السلام جب یروشلم آئے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسی جگہ ٹھہرے. تو ایک تو یہ وقت تین وقت زیتون آپ پڑھتے ہیں نا، ہمارے ہاں لوگوں نے باقاعدہ انجیر کے فوائد بیان کرنے شروع کر دیے یہاں پہ، یہ اصل میں سیدنا مسیح علیہ السلام، بھری پڑی ہے تصویر، تو یہ ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے، تور سینین، یعنی توجہ نہیں ہوئی کہ آگے تور سینا کا ذکر آ رہا ہے تو اسے یہاں پہ انجیر اور وہ کہاں سے آ جائیں گے. یہ بہت مشہور پہاڑ ہے، زیتون کا یہ پہاڑ ہے بہت مشہور پہاڑ ہے، جگہ جگہ اس کا ذکر ہے انجیل میں. جبل تور کے بارے میں معلوم ہے، تور سینا کے بارے میں تو کوئی بحث کی ضرورت نہیں، یہ دوسرا ہے. معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے بحثیت امت اپنی زندگی اسی پہاڑ سے شروع کی، یعنی جب فرعون غرقاب ہوا اور یہ آئے تو تور سینا تو بڑی علامتی چیز اختیار کر گیا نا، تورات اس پر ملی ہے، سیدنا موسیٰ اس پر گئے ہیں، وہی پہاڑ جو ہے اس کو جھنجھوڑ کر انتہا لیا گیا تور سینا. اور آگے کیا ہے، وہ حاضل بلد الامین و تین و تور سین و تین و زیتون و تور سینین. آپ دیکھیے قرآن مجید ایک اور کمال کی ہے، آپ سورہ تین نکالیں تو تین اور زیتون کے بعد آیت ہے، تور سینین کے بعد آیت ہے، وہ حاضل بلد الامین کے بعد آیت ہے. تو یہ بتا دیے کہ تین اور زیتون الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی جگہ کے نام، یعنی اس کو واضح کر دیا کہ اس کی نوعیت کیا. آپ قرآن کھولیں نا تو آپ دیکھیں کہ وہ یعنی آیت جو ہے وہ حالانکہ ہونا چاہیے تھا و تین آیت و زیتون آیت و تور سین، یہ نہیں کیا، و تین و زیتون و تور سینین و حاضل بلد الامین. تو حاضل بلد الامین کیا ہے، مکہ، یہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ام القرآ مکہ سے بنی اسماعیل نے اپنی قومی زندگی کا آغاز کیا اور خدا کی زمین پر اس کی عبادت کے اولین مرکز بیت الحرام کی تولیت انہیں عطا کی گئی. یہ جی جی اس لیے کر رہا ہے کہ حضرت مسیح اس پر ٹھہرے اور زیتون پر ان کا خاتمہ ہوا ہے، آئے ہیں تو اس جگہ ٹھہرے اور اس پر خاتمہ ہوا، تو ان کی پوری زندگی کو بیان کر دیا ہے دونوں چیزیں، اس لیے دونوں کا ذکر کیا اور آیت آگے ڈالی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ایک ہی واقعہ کا ایک ہی شخص کا ذکر ہے. حضرت مسیح کے حوالے سے بیان کیا جائے گا، جب سمبولک بیان کیا جائے گا پھر کس طرح بیان کیا جائے گا، پھر روم کا ذکر کرنا پڑے گا، یعنی سمبولک ہے نا، تو جب سمبل کے طور پر بیان کیا جائے گا تو تور سینا، اصل اہمیت تو امت کی ہے لیکن تور سینا کا ذکر کیوں آ گیا، دیکھیے وہ علامت ہے بنی اسرائیل کی پوری زندگی، اسی سے ان کی پدا ہوئی، وہی ان کے سارے معاملات. تو جب اس طرح اجمال ہوگا ادب میں تو سمبل بیان کیا جائے گا، بڑا خوبصورت ادبی اسلوب ہے، یعنی تینوں زیتون گواہی دیتے ہیں اور تور سینا گواہی دیتا ہے اور یہ شہر امین گواہی دیتا ہے. تو شہر امین جو ہے یہ مکہ ہے، اس میں بنی اسماعیل ہے، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد کی دوسری شاخ ہے. اس سے واضح ہے کہ یہ تینوں ذریت ابراہیم کے لیے خدا کی دینونت کے مقامات ظہور ہیں. اصل میں قرآن نے ان تین مقامات کا ذکر کر کے ساری تاریخ سمیٹ دی اپنے اندر، ابراہیم کی پوری ذریت جو ہے اس کا اصل میں ظہور انہیں جگہوں پہ ہوا ہے. قرآن نے ان کی شہادت پیش کر کے فرمایا، دیکھیے قرآن، یہ میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا نا ابھی کہ جو چیز قیامت کی دلیل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ قیامت کی دلیل تھی، قرآن نے پیش کیا، ہم نے نہیں پیش کیا. اب دیکھیں ابھی سورہ تین کو پڑھیے، قرآن نے ان کی شہادت پیش کر کے فرمایا ہے کہ دنیا میں اس جزا و سزا کو دیکھنے کے بعد جو جزا و سزا تینوں زیتون اور تور سینا اور حاضل بنے دلمین شہر مکہ میں، یعنی ذریت ابراہیم کے ذریعے سے جو جزا و سزا برپا ہوئی، آگے میں بتاؤں گا کیسے برپا ہوئی ہے، قرآن نے ان کی شہادت پیش کر کے فرمایا ہے دنیا میں اس جزا و سزا کو دیکھنے کے بعد وہ کیا چیز ہے جو قیامت میں خدا کی جزا و سزا کو جھٹلا سکتی. پڑھیے اب سورہ کو اس روشنی میں پڑھیے ذرا، دیکھیے کیا چیز ہے یہ سورہ. ارشاد فرمایا ہے تین اور زیتون گواہی دیتے ہیں اور تور سینین اور تمہارا یہ شہر امین بھی، پہلے سورہ پڑھ لے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. چھوٹی سورہ، ویسے قرآن نے ان باتوں کو بہت پھیلایا بھی ہے، لیکن یہاں تو کمال کر دیا. تین اور زیتون گواہی دیتے ہیں، اور طور سینین اور تمہارا یہ شہر امین بھی، کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا. کیسے بہترین ساخت پر تھا؟ سیدنا اسماعیل اور ان کا خاندان جب آباد کیا تو کیا کہنے ہیں، ایسا ہی ہوا تھا نا، یعنی بہترین ساخت پر تھا. جب سیدنا مسیح علیہ السلام نے کوہ زیتون کے اوپر اپنے حواریوں کو، ایک نے تو خیر کر دی تھی مخبری، باقیوں کو جو ذمہ داریاں دی، تو ان حواریوں کے کیا کہنے ہیں؟ قرآن رتب اللسان ہے ان کی تاریخ میں، جو حضرت مسیح کی دعوت لے کے نکلے ہیں. طور سینا کے دامن میں بنی اسرائیل نے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے، اس وقت وہ خدا کی چہیتی امت کے طور پر کھڑے تھے، غلطیاں ہوئی ان سے، لیکن انہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا، بہترین ساتھ پر تھے. تو یہ اصل میں ذریت ابراہیم ہے یہاں جو انسان ہے. ہم نے ان انسان کو ان مقامات پر پیدا کیا تو اس لوگ کو بہترین ساخت میں تھا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دی، اس طرح کہ وہ خود ہی پستیوں میں گرنے والا ہوا، یعنی پھر زوال شروع ہوا. حضرت مسیح کی امت بھی اور حضرت موسیٰ کی امت بھی اور بنی اسماعیل بھی، حضور جب بعثت ہوئی ہے تو وہ بہترین ساخت کے انسان مشرکین ہو چکے ہوئے، پستیوں میں ڈال دیا، اس طرح کہ وہ خود ہی پستیوں میں گرنے والا ہوا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب عروج تھا ان کا، یعنی جب وہ نیکی پر تھے تو تب تو سمجھ میں آ گئی بات، جب گرے تو ایک بڑا نازک سوال پیدا ہوتا ہے، روک کر اس کا جواب دیا. وہ نازک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلا آپ اس کو یوں سمجھیے، اس وقت آپ جانتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل، قرآن کہتا ہے کہ اس وقت خدا کے عذاب کی زد میں، قومی حیثیت تو زد میں ہے نا خدا کے عذاب کی، ان کے اندر بھی نیک ہو گئے، ان کا کیا بنے؟ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ ساری کی ساری امت خراب ہو جائے. قرآن تعریف کرتا ہے نا بنی اسرائیل پر اتمام حجت کے بعد، کہتا ہے منہم امتن قائمتن یتلون آیات آنا اللیل، یعنی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، آج بھی ہوں گے، اچھا مسیحیوں بھی ہوں گے. بنی اسماعیل میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جس وقت حضور نے دعوت اٹھائی ہے تو خلفاء موجود تھے. تو فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اجتماعی عذاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت میں سارے لوگ جو نیک تھے وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، یعنی اس عذاب کے باوجود بھی ان کو اجر ملے گا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ ساری ذریت ابراہیم کی جو داستان ہے، جن کو ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر دنیا میں سزا دی، اس کو دیکھ لیا آپ نے. فرمایا اس کے بعد کیا چیز ہے پیغمبر جو روزے جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ جب ابراہیم کو ہم نے وہاں سے شروع کر کے ان کی اولاد کو اس طرح سزا دی ہے، جب انہوں نے ہماری دعوت سے انحراف کیا ہے، اور یہ تینوں مقامات جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہوا ہے، تو اب بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس کے بعد قیامت کو جھٹلاتی ہے؟ ان سے پوچھو کہ اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ تو استدلال کیا نا، ہم کو بھی یہی کرنا تھا، ہم کو بھی دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اے دنیا والوں، شہر مکہ سرزمین عرب 621-22 میں جو حادثہ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ خدا کی دینونت ایک دن قیامت میں بھی برپا ہوگی. اس کے بعد کیا چیز ہے جو تمہیں قیامت کے بارے میں جھٹلاتی ہے؟ کبھی پوچھا ہم نے؟ یعنی اس واقعے کو ہم نے بھی اسی طرح دعوت کے لیے پیش کیا، جیسے قرآن نے یہاں پیش کیا اور اس زور کے ساتھ پیش کیا ہے کہ یہ ہوا. اور اس کے بعد اب میں تھوڑی چیز کی تفصیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے اس کو تھوڑا سا بالاجمال سمجھ لیجیے. سورہ بقرہ جو ہے وہ یہی آپ کو بتا رہی ہے. سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا آیت 39 کے بعد، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، بتایا یہ ہے، پوری کو ابھی اس روشنی میں جا کے پڑھیے گا، حیرت انگیز طریقے سے واضح ہو جائے گی یہ بات. بتایا کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں یہ منصب دیا تھا، جانتے ہو منصب کیا تھا؟ منصب یہ تھا کہ تم کو میں نے جزا و سزا کا نمونہ بنا دینا ہے دنیا میں. اگر تم صحیح جگہ پر ہو گئے تو جس طرح پیغمبروں کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں ایسے ہی کھڑا ہوگا تمہارے ساتھ. لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ تم دھوپ میں چل رہے ہوگے اور بدلی اوپر سایہ کر رہی ہوگی. دھیان کیا نا اس کو، تم صحرا میں کھانے پینے کے لیے محتاج ہوگے، دنیا کا عمومی قانون توڑ دوں گا، من و سلوا اتار دوں گا. تمہیں پانی کی ضرورت پڑے گی، تو اس جگہ سے چشمے پھوٹ نکلیں گے جہاں تصور نہیں ہے پانی کا. یہ میرا ساتھ دینا ہے تمہارا, اور اگر غلطی کرو گے تو میں عبرتناک سزا دوں گا دنیا کے اندر تمہیں, اور میں نے دی. یہ اصل میں اس کی تاریخ ہے جو ساری اس میں سنائی گئی, چنانچہ اسی طرح ان کے ساتھ ہوا. تو اس کی بڑی تفصیل ہے, تورات میں بھی ہے, بائبل میں بھی ہے, اور ہمارے اپنا قرآن میں بھی ہے. لیکن میں آپ کو صرف ایک ان کی تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں, وہ میں نے پہلے سے اس سے پہلے بھی سنایا ہے, اور وہ آپ لوگ اگر یہ میزان میں جیسے پڑھاتا رہا اس میں سنیں گے تو وہاں بڑی تفصیل سے زیرِ بحث آیا. بائبل کی کتابیں یہودیت میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جس زمانے میں بابل کے بادشاہ مختنصر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ پوری دنیا کو فتح کرے گا, تو اس کا جو سپہ سالار ہے اس نے باقاعدہ فتوحات کا آغاز, جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا, فتوحات کا آغاز کر دیا. ملکوں کے ملک فتح ہو گئے, گرد و پیش کے سارے علاقے اسکندر کے ہوا, جیسے سیزر سے ہوا, تو ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی. وہ اپنے اس سارے فتوحات کے سلسلے میں اب بنی اسرائیل کی سلطنت کے دروازے پر پہنچ گیا. جب بنی اسرائیل کی سلطنت کے دروازے پر وہ پہنچا تو اب جہاں جہاں وہ فتح کرنے کے لیے جاتا سراسیم بھی پھیل جاتی تھی, لوگ بھاگ جاتے تھے اور سرنڈر کر رہے ہوتے. بنی اسرائیل نے وہ پرواہ نہیں کی, یعنی کوئی نوٹس ہی نہیں لیا. فوجیں آ کے کھڑی ہو گئی, دنیا فتح کر چکا ہے وہ آدمی. تو اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے. اس نے کیا کیا, جتنے مفتو بادشاہ تھے پکڑے ہوئے ہیں نا سارے, ان کو بلا لیا اور بلا کے اس نے ایک کانفرنس منعقد کی. اس کانفرنس کی پوری تفصیل بائبل میں بیان ہوئی ہے. اس نے پوچھا کہ یہ مجھے بتاؤ, یہ مسئلہ کیا ہے, ساری دنیا مجھ سے کانپ رہی ہے اور بنی اسرائیل اطمینان کے ساتھ ان کے چرواہے بھی میری طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے, پرواہی نہیں ہے ان کو. اس موقع پر بنو امون کے بادشاہ نے کہا کہ اگر میں جان کی ایمان پاؤں تو آپ کو ایک بات کے بارے میں, یہ خدا کی منتخب امت ہے, ان کو شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے, ان کے ساتھ خدا کا قانون دنیا کے سب انسانوں سے مختلف, یہ درست جگہ پر ہوں گے تو خدا ان کے ساتھ لڑتا ہے, یہ بدی کرتے ہیں تو خدا ان کو سزا دیتا ہے. تو آپ مطمئن رہیں, اس وقت صرف اس بات کی تحقیق کر لیں کہ اس وقت یہ خدا کے عہد پر قائم ہے یا نافرمانی پر ہے. اگر قائم ہے تو فوجیں ٹکرا کے واپس آ جائیں گی, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, مارے جاؤ گے تم, یہ میں تمہیں مطلب کر رہا ہوں. اور اگر یہ بدی پر ہے تو اطمینان سے چار آدمی بھیج دو, وہ خود گاجے مولی کے ساتھ کٹوا دے گا. اس کے بعد پھر آگے بڑی تفصیل ہے کہ جس وقت اس نے کہا کہ اچھا میں آزما کے دیکھتا ہوں اس کو, یہ جو بادشاہ تھا اس کو اس نے ان کے اندر بھیج دیا. بڑی لمبی تفصیل ہے بائبل میں, اندر بھیج دیا اور انہوں نے جا کے بنی اسرائیل کو مطلب کیا کہ میں یہ بتا کے آ گیا ہوں اور یہ میں نے کہا ہے. ایک عورت بنی اسرائیل میں سے نکلی, ایک عورت, ایک نہایت پارسا خاتون تھی, اس نے کہا کہ نہیں, مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں, میری قوم اس وقت خدا کے ساتھ کھڑی ہے, میں اکیلی کرتی ہوں. اور وہ پوری کی پوری اس ساری کی ساری فوج کو تباہ کر دیا. کیسے ہوا, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, کیسے اس نے جا کے مارا اس کو, اور وہی ہوا, بالکل ٹھیک اس کے مطابق ہو گیا. تو ان کی تاریخ کے اندر آپ جب قرآن میں پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر کیا ان کے ساتھ ہوتا رہا, یعنی خدا کی دینونت اور جزا و سزا کا نمونہ پوری کی پوری قوم, پوری کی پوری قوم بن گئی. جیسے ہی یہ ٹھیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ. اچھا پھر سورہ بنی اسرائیل کو آپ پڑھیے, اب آپ یہاں رک کے ذرا دیکھ لیجئے, میں ایسی بات کر رہا ہوں شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے آسانی کے ساتھ. قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں ان کی اس تاریخ کا حوالہ دیا ہے, یہ بتایا ہے کہ دیکھو دو مرتبہ تمہاری پٹائی پھر مجھے اس طرح کرانی پڑی, اور میں نے اپنے بندوں کو, وہ میرے منکر تھے لیکن ان کو میں نے آلہ بنایا, اور تمہاری مسجد برباد کروائی, تمہارے حرم کو برباد کروایا. اور اس کے بعد یہ کہا بھائی ان عد تم مدنا, میرا تمہارے ساتھ جو وعدہ ہے نا, وہ کون سا وعدہ ہے, کبھی قرآن پڑھیے, وہ کیا اوفو بیاہدی اوفے بیاہدی کو, خدا کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم ٹھیک کھڑے ہو, اگر نہیں تو پھر میں پٹائی کرواؤں گا دنیا کے اندر. تو سورہ بنی اسرائیل میں کہا ان عد تم مدنا, اگر تم آج بھی قیامت تک لوٹ آؤ گے میں بھی لوٹ آؤں, ان عد تم مدنا, اگر تم لوٹ آؤ گے یعنی اپنے جرائم سے توبہ کر لو گے میں بھی اس طرح لوٹ آؤں گا. لوٹ آنے کا مطلب یعنی تم میری طرف آؤ گے, میں اپنا وعدہ پورا کروں, تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا اور تمہارے دشمنوں کو شکست دے. یہ ہے اصل میں ذریت ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ. یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کو معمولی نہ سمجھیے, اور یہ جو بنی اسماعیل ہے عرب ان کو بھی معمولی نہ سمجھیے. یہ بنی اسماعیل ہے وہ بنی اسرائیل ہے, یہ ذریت ابراہیم ہے ساری کی ساری, جس کو خدا نے اس عظیم منصب پر فائز کیا ہوا ہے. یعنی یہ درست ہوں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا, خدا کے رتھ ان کے ساتھ نکلیں گے, فرشتے ان کے ساتھ ہو کے لڑیں گے، ان کے لیے غیر معمولی معجزے صادر ہو جائیں گے، اور اگر یہ خدا کا عہد توڑیں گے تو ان کی پٹائی شروع ہو جائے گی، اور پھر ایسی پٹائی ہوگی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل بھی اس وقت اسی زد میں ہے، حضرت مسیح کے بعد سے اسی قانون کی زد میں ہے، اور بنی اسماعیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خاص مدت گزارنے کے بعد اسی زد میں آئے ہوئے ہیں. ہم تو اصل میں ساتھ ہونے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، یعنی اس قانون کی زد میں آئے ہوئے ہیں. اس میں خدا سزا دے رہا ہے عربوں کو اس وقت، بنی اسماعیل کو، اور یہ سزا کن سے دلوا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے سزا دے رہا ہے. اس سزا کا جو آگے منظر پیش آنے والا ہے وہ بائبل اور قرآن سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. اب لیکن ذرا اس کو پہلے دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد اس سے گفتگو کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو اسی بنا پر، یہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، درمیان کی جماعت، امتن وسطن قرار دیا ہے. یعنی امتن وسطن کا مطلب کیا؟ درمیان کی جماعت، کے پیچھے میرا رسول کھڑا ہے، آگے ساری دنیا ہے، بیچ میں تم کھڑے ہو. یہ درمیان کی امت اس معنی میں ہے جس سے ایک طرف خدا اور اس کا رسول، اور دوسری طرف الناس یعنی دنیا کی سب اقوام ہیں. اور فرمایا ہے کہ جو شہادت رسول نے تم پر دیا وہی شہادت باقی دنیا پر تمہیں دینی ہوگی. یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ جو ہو گیا تو بنی اسماعیل میں رسول کی بعثت ہوئی. کیسے ہوا؟ ادھر حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی اور ان کو کھڑا کیا گیا، ادھر رسول اللہ کی بعثت ہوئی اور اب دوسری شاخ کو کھڑا کیا گیا. اور جب کھڑا کیا گیا تو سورہ بقرہ میں فرمایا ہوا کذالک جعلناکم امتاً وسطاً، یعنی جس طرح ان کے ساتھ تھا معاملہ، اب بنی اسماعیل تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. وکذالک جعلناکم امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیان کی جماعت بنایا تاکہ تم لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر یہ شہادت دے. یہی بات آل عمران میں اس طرح واضح فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو. یہ صحابہ اکرام کی جو جماعت نکلی بنی اسماعیل میں سے، اس کی تعریف یہ بتایا ہے کہ یہ ہے تمہارا مقام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو عذاب جزیرہ نمایاں عرب سے باہر کی اقوام پر مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے نازل ہوا، وہ اسی شہادت کا نتیجہ تھا. یعنی یہ جب کھڑے کیے گئے بنی اسماعیل تو یہ نکلے، اور نکلنے کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ بالکل وہی ہوا. یعنی چھوٹے چھوٹے لشکروں نے بالکل تباہ برباد کر دیا روما اور ایران کی سلطنت، دنوں میں، 10 سال بھی نہیں لگے، سب کچھ ختم ہو گیا. اس عذاب کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقوام کے سربراہوں کو خط لکھ کر دیا تھا. حضور نے اپنے آخری سال میں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے ایک علاقہ مقرر کیا ہوا ہے، بائبل میں اس کا پورا حدود عربہ بیان ہوا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی ذریت کے لیے وہ علاقہ ہے پورا کا پورا، یہ فلسطین عرب اسی علاقے میں شامل ہے. اسی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کی حکومت بے داد ہے، اسی کو وہ کہتے ہیں. یہ اصل میں آخری درجے میں یہ ان کے قبضے میں آیا تھا جب حضرت داؤد کی بادشاہی قائم ہوئی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم داؤد کی بادشاہی کو دوبارہ حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. یہ علاقہ ہے سارا، صحابہ کرام نے بھی اسی علاقے کو فتح کیا، یعنی ان کی جورسڈکشن بھی اس سے باہر نہیں تھی، اسی علاقے کی. حضور نے کیا کیا تھا کہ اس علاقے کے تمام بادشاہوں کو، اس سے باہر نہیں لکھے کسی کو، اس علاقے کے تمام بادشاہوں کو خط لکھے تھے، اور خط یہ لکھے تھے کہ یہ میری طرف سے الٹیمیٹم ہے، مان لو تو ٹھیک ہے، اسلم تسلم بچ جاؤ گے، ورنہ میں بھیج رہا ہوں ان کو جو اس سارے علاقے کو خالی کرائیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت ابراہیم کی اولاد کا دوسرا حصہ ہے بنی اسماعیل، اس عذاب کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقوام کے سربراہوں کو خط لکھ کر دیا تھا. یہ خطوط جن اقوام کے سربراہوں کو لکھے گئے ان کا علاقہ کم و بیش وہی ہے جسے تورات میں ذریت ابراہیم کی میراث کا علاقہ قرار دیا گیا ہے، یعنی اس پر ان کی حکومت قائم ہونی ہے. چنانچہ جزیرہ نما میں، جزیرہ نما سے مراد عرب، جزیرہ نما میں اپنی حکومت مستحکم کر لینے کے بعد بنی اسماعیل کے اہل ایمان اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے اس اعلان کے ساتھ ان اقوام پر حملہ آور ہو گئے کہ اسلام قبول کرو یا زیر دست بن کر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے سوا زندہ رہنے کی کوئی صورت تمہارے لیے باقی نہیں. حضرت موسیٰ نے بھی ایسے ہی حملہ کیا تھا، حضرت موسیٰ کے بعد بھی بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اس علاقے میں ہم اللہ کی حجت تمام کر کے اس پہ قبضہ کریں گے اور یہاں کی تمام اقوام کو سزا دے دی جائے گی. بالکل ایسے ہی تورات میں بیان ہوا ہے. لیکن جس وقت قوم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں تیار. دو آدمی ان میں سے نکلے, یوشے اور کالب. دو آدمیوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں. اب اللہ نے سزا دی, سزا دینی ہے نا انہوں نے, پہلے ان کے ذریعے سے دنیا کو دینی تھی, اب ان کو دی. فرمایا 40 سال تک تم اس سرا میں سرنوردی کرو گے, کہیں رستہ نہیں ملے گا نکلنے کا تمہیں. 40 سال تک ساری تمہاری یہ نسل مرے گی یہاں پہ, اور اس میں سے وہ دو آدمی جو کھڑے ہوئے تھے صرف وہ بچیں گے, اور ان دو آدمیوں کو اللہ تعالیٰ پھر اس علاقے تک پہنچائے گا. چنانچہ یہ حضرت ابو بکر کی طرح, حضرت عمر کی طرح, دونوں بعد میں ان کے خلیفہ ہوئے, حکمران ہوئے, اور دونوں کو اللہ نے زندہ رکھا اس وقت تک کے لیے, اور دونوں کے ذریعے سے پھر وہ سارے علاقے میں فتوحات ہوئی. تو وہاں بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا. بنی اسماعیل نے اس کے برعکس, اور صحابہ اتنے واقف تھے کہ آپ دیکھیے بدر کے موقع پر جب حضور نے مشورہ کیا ہے تو آپ جانتے ہیں انصار نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم بنی اسرائیل نہیں, ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو آپ سے کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا خدا لڑے, ہم آپ کے لیے ہر جگہ پر جانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھی ان کے حق میں 10-15 سال میں کر دیا. بنی اسرائیل کو بڑی دیر تک اس فیصلے کا انتظار کرنا پڑا. ان میں سے کوئی قوم بھی اصلا شرک کی علم بردار نہ تھی. یہ جو علاقہ ہے سارا رومی اور ایرانی سلطنت کا, تو اصلا یہ لوگ جو تھے مشرک نہیں تھے, شرک کرتے تھے, ورنہ وہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کے ساتھ. قرآن نے اصول بتا دیا تھا کہ جو شرک کے علم بردار ہیں ان کو مار دیا جائے گا, اور جو توحید کے علم بردار ہیں لیکن شرک کرتے ہیں ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ محکوم ہو جائیں گے اور جزیہ عائد کر دیا جائے گا. ذریت ابراہیم کی یہی شہادت ہے جس سے دین کی حجت پورے عالم پر قائم ہوئی ہے, لیکن قوموں کی جزا و سزا کا فیصلہ چونکہ اللہ کے حکم ہی سے ہو سکتا ہے, اس لیے ان اقوام کے علاوہ جن کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا وہ اپنی دعوت کے منکرین کو اب خود کوئی سزا نہیں دے سکتے. یعنی حضور نے جب متعین کر دیا تھا وہاں تو سزا انہوں نے دے دی, اس کے بعد اب عرب کوئی مزید سزا نہیں دے سکتے. اور ٹھیک آپ دیکھیے وہیں رکا ہے معاملہ جا کے, یعنی اس کے بعد صحابہ نے کوئی اقدام نہیں کیا. دو صرف حملے ہیں جو بعد میں ہوئے ہیں, ایک اسپین کا اور ایک ہندوستان کا, دونوں کے وجوہ بالکل الگ ہیں. جو اصل میں ان کا علاقہ تھا انہوں نے پورا کا پورا مکمل طور پر فتح کر لیا اور سلطنت اپنی قائم کر دی. سورہ زمر میں قیامت کی جزا و سزا کے موقع پر جن شہداء کے بلائے جانے کا ذکر ہوا ہے ان سے مراد ہمارے نزدیک یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے. اللہ تعالیٰ نے شہادت کا جو منصب انہیں دنیا میں عطا فرمایا اس کی بنا پر قیامت میں بھی وہ اسی طرح شہادت کے لیے بلائے جائیں گے جس طرح انبیاء علیہ السلام کو بلایا جائے گا. اب دیکھیے قرآن کو دیکھیے, وہ قیامت میں کہتا ہے کہ یہ پوری ذریت ابراہیم جو ہے یہ شہادت کے منصب پر فائز ہے, یہ بھی اسی طرح اٹھ کے بتائے گی جس طرح نبی بلائے جائیں گے. من نفق فی السور فصائق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفق فیہ اخرى فإذا هم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وهم لا یظلمون. قیامت کس متعلق کی ہے؟ اس سزا کو جو دنیا میں اب قیامت سے متعلق کر دیا, اور اس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا. پھر دوسری مرتبہ وہی سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے, اور زمین اس دن اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی, اور عمل کا دفتر رکھ دیا جائے گا, اور سب پیغمبر بلائے جائیں گے, اور وہ بھی جو شہادت کے منصب پر فائز کیے گئے, اور لوگوں کے درمیان بالکل حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا, اس طرح کے ان پر کوئی ظلم نہ. یعنی یہ شہادت یہاں اور وہ شہادت قیام ہے. یہ بات اب کیونکہ یہ ابھی مجھے اس پہ گفتگو کرنی ہے, تو کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک منٹ رہ گیا, اس میں کوئی ضروری چیز پوچھ لیں اس پر میں مزید تبصرہ کروں گا, اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بنی اسماعیل کے ساتھ جزا و سزا کا فیصلہ حضور کے بعد کیسے ہوا. وہ ایک دلچسپ تاریخ ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیے. بلکہ اس وقت جب میں نے اس پہ بحث کی ہے تو میں نے یہ دکھایا تھا کہ دنیا میں اس وقت جو اٹلس چھاپے جا رہے ہیں ان کے اندر ٹھیک وہ تاریخ ہے جس کے بعد سے دنیا کے دوسرے دور کا آغاز بتایا جاتا ہے. ٹھیک وہ تاریخ ہے جس دن ہلاکو نے بغداد کو ختم کیا اور بنی اسماعیل کی حکومت ختم ہوئی. ٹھیک دنیا میں اسی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے. یہ وہ دور ہے جس کے بعد یاجوج و ماجوج کا عروج شروع ہوا ہے. اس پر ابھی کچھ گفتگو کرنے کہ اس میں قیامت کے آثار اور اس کے مسائل زیر بحث ہیں, لیکن یہ ایک نہایت اہم باب ہے قرآن مجید کا جس سے آپ پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ ذریت ابراہیم کو یہ منصب حاصل ہے اور قیامت تک کے لیے حاصل ہے. اس وقت بھی اسی پر فائدہ ہے, اور اسی اصول کے اوپر ایک کو دوسرے سے مار پڑ رہی ہے. کیسے پڑ رہی ہے اس کو ہم دیکھیں گے. یعنی خدا نے قیامت برپا کر رکھی ہے لوگوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے.
یہ عالم نے فرمایا کہ
بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. ایک ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک آدمی شرک کرتا ہے, وہ غلطی میں تعویل کی غلطی میں مبتلا ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ شرک ہے اور میں کر رہا ہوں. اقراری مجرم نہیں ہے ہمارے مسلمان. یہی حال ہے اس وقت بنی اسماعیل کا اور مسیحیوں کا بھی یہی معاملہ ہے. مسیحی علماء سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو توحید کی حقیقت بیان کر رہے ہیں, مشرق نہیں ہوں.
مجوسیوں کا معاملہ بھی یہی تھا.
مجوسیوں کے معاملے میں ہم زیر بحث لائیں گے کل کی نشست میں انشاءاللہ. جی بالکل ایسے ہی تھا, بالکل یہی صورتحال ہے کہ ان کے ہاں بھی تعویل کی غلطی ہے جس میں وہ مبتلا ہے. اور صحابہ کو باقاعدہ یہ مسئلہ پیش آیا کہ مجوسیوں کے بارے میں کیا کرنا ہے, پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, وہ فیصلہ بھی تاریخ کے ریکارڈ پر, اس کا ہم کل ذکر کریں گے.
اگر یہ بنی اسرائیل جو بھی
جی بالکل برپا ہے, یعنی ان کو وہی اصول ہے, ان کو مار پڑ رہی ہوگی. وہ خدا کے وفاداری پہ قائم ہو جائے گا تو باقی دنیا کے لیے خدا کی دینونت برپا کر دیں. یہ تو قرآن نے اعلان کیا, اُت تم اُدنا, تم لوٹو گے میں بھی لوٹاؤں گا. ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا, لیکن لوٹنے کا سوال نہیں ہے.
ہوتا ہے